आज से 44 साल कबल 26 अगस्त 1941 को जमात इस्लामी वजूद में आई थी। वो क्या हालात थे जिसने जमात इस्लामी को जन्म दिया, इसके मुतालिक बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया।
अब इस जमाने में जो मसला मेरे नजदीक अहम था वो ये था कि मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि तुम महज एक कौम नहीं, तुम्हारा मकसूद महज एक कौमी हुकूमत का क्याम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मकसूद एक इस्लामी हुकूमत का क्याम होना चाहिए, तुम एक मुबल्लिग कौम हो, तुम एक मिशनरी कौम हो, अपने मिशन को कभी मत भूलो, तुम्हें वो हुकूमत कायम करनी चाहिए कि जो दुनिया में इस्लाम के लिए मिशनरी हुकूमत का काम करे। ये चीज उस वक्त मेरे पेश नजर थी और मैं बराबर ये देख रहा था कि मुसलमान कौम खुदा के फजल से हिंदू कौम में जज्ब होने से तो अब बच गई, उसके अंदर अपनी कौमियत का एहसास अब इतना मजबूत पैदा हो गया है कि किसी नेहरू और किसी गांधी के बस का अब ये काम नहीं है कि उनको हिंदुओं के अंदर जज्ब कर सके। अब जो अहम मसला मेरी निगाह में था वो ये था कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए। इसी गर्व के लिए मैंने वो किताब लिखी थी जिसका नाम मुसलमान और मौजूदा सियासी कश्मकश, वो मजामीन सन 1939 से 1940 तक और उसका बाद हिस्सा 1941 तक लिखा गया। उसके मुतालिक जिसका जो जी चाहे कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी जगह ईमानदारी से ये समझता हूँ कि उस वक्त मेरा ये फर्ज था कि मैं मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाऊं कि मैं कौमी हुकूमत तुम्हारा मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा मकसूद ये होना चाहिए कि तुम एक इस्लामी हुकूमत कायम करो और एक इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए जिस कैरेक्टर की जरूरत है वो पैदा करने की कोशिश करो। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ये आवाज सदा बसहरा साबित हो रही है, इसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद फिर दूसरा कदम जो मेरे समझ में आया वो ये था कि अपनी तरफ से वो कैरेक्टर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस तरह की एक जमात मुनज्जम करनी चाहिए कि जो आगे चलकर इन दोनों फितनों का मुकाबला कर सके। जिस वक्त तहरीके पाकिस्तान उठी है और 1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ है, जाहिर बात है कि उस वक्त कोई शख्स भी ये यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि मुल्क यकीनन तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान जरूर बन जाएगा। ये मौका था जबकि मैंने कतई तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जमात इस्लामी के नाम की एक जमात तश्कील दी। कई साल से मैं जो ख्यालात शाये कर रहा था, जो मजामीन शाये कर रहा था, अगर कि उनके ऊपर मुझे गालियां भी दी जा रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे कि जो उनसे मुत्तफिक थे और समझते थे कि हक बात यही है। इस तरह से ये जमात इस्लामी कायम की गई।
इन हालात में जाहिर बात है कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जमात बनाई वो यकीनन हर लिहाज से मुसलमानों की आम जमातों से मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। इसका मकसद रोज़े अव्वल से वाज़े और मुतय्यन होना चाहिए था। मौलाना साहब ने न सिर्फ ये कि उस मकसद और नस्बुल ऐन की भी वजाहत की, बल्कि उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि इस नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए उन्होंने तरजीहन किन खसूसियात के हामिल अफराद को जमात के नज्म में शामिल किया।
मैं 1925 से ये यकीन रखता था कि मुसलमानों की निजात अगर है तो इसमें है कि वो एक मिशनरी कौम की हैसियत अख्तियार करें। इस बात को न भूलें कि हमारा दुनिया में बहसियत एक कौम के एक मिशन है। इस गलत फहमी में न पड़ जाएं कि जैसे दुनिया की दूसरी कौमें वैसी एक कौम हम भी। इसलिए मैंने अव्वलीन चीज ये पेश नजर रखी कि उन लोगों को जमा किया जाए कि जिनके अंदर मिशनरी स्पिरिट हो, जो अपने अंदर भी ये एहसास रखे कि हम एक मिशनरी कौम के फर्द हैं और मुसलमान कौम को एक मिशनरी कौम बनाने की कोशिश करें। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बयान किया, सन 1926 में अलजिहाद फिर इस्लाम लिखते हुए मेरे दिमाग में ये तसव्वुर पैदा हो चुका था और मुस्तहकम हो चुका था कि मुसलमानों का असल नस्बुल ऐन निजाम इस्लामी का क्याम है। मुसलमानों का नस्बुल ऐन अपनी एक कौमी हुकूमत का क्याम नहीं है, ان کا اصل نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے، جس کی ہر چیز، جس کی عدالت، جس کی پولیس، جس کے قوانین، جس کی فوج، جس کی ایک ایک چیز، جس کے سفارت خانے، ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں، جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا ہے. اس نصب العین کو ہم نے جماعت کا نصب العین قرار دیا، جس کا نام ہم اقامت دین رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اقامت دین کو ہم نے اپنا نصب العین قرار دیا.
اس مقصد کے حق ہونے اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کی ضرورت پر دو رائے نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی میں شرکت کی شرائط کو، اس کے نظم اور ڈسپلن کو اتنا سخت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی ایک عام شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ جماعت میں حصہ لینا بہت مشکل ہے. بانی جماعت نے اس کی وجوہات پر بہت عمدگی سے روشنی ڈالی، وہ فرماتے ہیں،
اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو. افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہو. اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے، ابتدان کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی. میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے. وہاں کوئی چلا جائے، عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے، قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے، کوئی پرواہ نہ کی جائے، لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ. ایک قلیل تعداد جماعت اگر منظم ہو، تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو کوئی کام نہیں. اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط، اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں. مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہے، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں. اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا؟
لیکن معاشرے میں ارکان جماعت کے علاوہ ایسے لاکھوں لوگ بھی موجود ہیں جو جماعت کو پسند کرتے ہیں، جماعت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ جماعت کے رکن بننا نہیں چاہتے. کیا ان افراد کے لیے جماعت میں کوئی گنجائش ہے؟ مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی، جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ دیں. اس طرح سے ہم نے دو کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورت حال ہے کہ چند ارکان ہیں، باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں، یہاں ٹھیک ہے، ہم متفق ہیں، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں. کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے. ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے میں، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے. مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود مطمئن ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند ہے۔
مولانا صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے ملک میں عام طور پر دو طرح کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو مسلک و عقائد کی بنیاد پر علماء کی جماعتیں و تنظیمیں، یا پھر جدید تصورات پر مبنی سیاسی جماعتیں۔ جماعت اسلامی ان سے کس طرح مختلف جماعت ہے؟
جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہوں، لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی، اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کرتا، اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر جھکا دیں۔ اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر ضروری تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ دینی نظام قائم ہو سکے۔ اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔
بلا شبہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم و تحریک ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور دینی مدرسوں سے فارغ علماء بھی بڑی بھاری تعداد میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلک کی بنیاد پر کام کرنے والی دینی جماعتیں قومی سیاست کو مسلک کی بنیاد پر ہی دیکھتی ہیں۔ اس بارے میں جماعت اسلامی کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے قائد محترم نے فرمایا،
ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا اس چیز کا نام ہے اسلام، لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر، اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحث مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے لیکن متفقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے، جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔
جماعت اسلامی کا ایک نمایاں اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص طبقے، کسی خطے یا علاقے اور کسی مخصوص زبان بولنے والوں کی نمائندگی نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی مخصوص مذہبی فرقے کی اختلافی تعلیمات کی دعوت دیتی ہے۔ تحریک اسلامی کے اس پہلو پر روشن ڈالتے ہوئے قائد انقلاب نے فرمایا،
میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ اس میں بنگالی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بروی بھی ہیں، قریب قریب گویا پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر اس کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو۔ یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے. جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور ملک کی ہر ملک کی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے.
پروپیگنڈا کے اس محاذ کے ساتھ جن استحصالی قوتوں نے تحریک اسلامی کو مٹانے کی کوششیں کی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا محترم نے فرمایا
کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم چین سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی. اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے, سرمایہ داروں نے, جاگیرداروں نے, سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے, تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے, حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لکھنؤ کے اوپر غنڈوں پر مشتمل ہیں, ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے.
مولانا صاحب نے یہ بات محض ماضی کے حوالے سے نہیں کہی بلکہ اس کی بنیاد ہے, اس کا وہ بنیادی کام جو جاری ہے اور جب تک وہ جاری رہے گا جب تک جماعت اسلامی کے قدم آگے ہی بڑھتے رہیں گے. وہ کام کیا ہے؟
جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے. جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی ہو, کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں. جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے گا. اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے, لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے. اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو اکھیڑ کر نکال.
مسلم اسلام مودودی, مسلم اسلام مودودی.
یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پرانے طرح کی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے. یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکے.
جماعت اسلامی کا یہ اہم ترین کام ہے جس پر ملک و ملت ہی کو نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری قوم کو مرہون منت ہونا چاہیے. جماعت کا یہ لٹریچر پوری دنیا میں دنیا کی ہر بڑی قوم اور مشہور زبان میں ترجمہ ہو کر پھیل رہا ہے. مسلمان ملکوں کے طلبہ و طالبات میں یہ مقبول ہو کر اثر انداز ہو رہا ہے. تحقیقی کام کرنے والوں کا سہارا ہے, تبلیغ کرنے والوں کے پاس بہت مؤثر ذریعہ ہے. افریقی اقوام میں کام کرنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہو رہا ہے اور یہ صرف جماعت اسلامی کا کارنامہ اور اہم ترین کامیابی ہے کہ پاکستان کے دستور میں واضح طور پر طے ہو چکا ہے کہ قومی معاملات کی بنیاد و اساس صرف قرآن و سنت ہوں گے. جماعت کی یہ اہم ترین کامیابی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف علمی و فکری میدان میں کامیابی صرف لٹریچر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے ایک دوسرے کام کی بھی ضرورت تھی, اور وہ کام کیا ہے؟
دوسرا کام جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ اس نے مخلص کارکنوں کی ایک منظم ٹیم تیار کر لی جس نے ملک کے ہر حصے میں لاکھوں آدمیوں کو جماعت سے متاثر کیا ہے, جماعت کا ہم خیال بنایا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں اپنا اعتماد قائم کیا ہے. دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں روپے سے کام کرتے ہیں مگر ہمارا سرمایہ ہمارے مخلص کارکن ہے. جو آدمی ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا دیوالہ پٹوانے کے لیے تیار ہوگا. جو کام ہم 10,000 میں کریں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10,00,000 خرچ کرنے پڑیں گے. اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے کا کام اپنے مخلص کارکنوں کی پیر دوڑی سے کر رہے ہیں. ہم نے لوکل لیڈرشپ خدا کے فضل سے ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو کسی علاقے میں ہے جماعت کا وہ مقامی آبادی کے اندر اپنا اعتماد قائم کر چکا ہے. مقامی آبادی اس کے اخلاص پر اس کی دیانت پر اطمینان رکھتی ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بقرعید کے موقع پر جماعت اسلامی کھالے جمع کرتی ہے. جب بقرعید آتی ہے تو اشتہارات سے دیواریں لپ جاتی ہیں کہ یہ اس جماعت کو کھالے دینا حرام ناجائز ہے. ہر طرح کے الزامات جماعت کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں, ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے, لیکن جتنے کھالے جمع کرنے والے وہ سب مل کر اتنی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جماعت اسلامی کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے حتیٰ کہ جماعت کے مخالفین تک لا کر اپنی کھالیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھالوں کی قیمت فی الواقع اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف ہوں تو جماعت کے مخالفین تک لا کر جماعت کے ہاتھ میں کھال دیتے ہیں. بڑے بڑے سرکاری افسر خاموشی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو پورا اطمینان ہے کہ یہاں جو کچھ جائے گا وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت پر صرف ہوگا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لے کر کھا جانے والے ہیں. اسی طرح سے پچھلی جنگ 1965 کی جنگ میں اس بات کا امتحان ہے. تمام سرکاری اداروں اور غیر سرکاری اداروں نے مل کر جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جمع اسلامی نے جمع کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے لوگ قابل لوگ ہیں, ان کے ذریعے سے جو کچھ جائے گا وہ واقعی مستحقین تک پہنچے. لوگوں نے لالا کر ہمارے ہمیں سامان دیا ہے جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ خود تقسیم کریں تو یہ حاضر ہے آپ لے جائیے, لیکن اگر کسی سرکاری ادارے کو دینا ہے تو ہم واپس لیے جاتے ہیں. اس سے ہمیں اس طرح کے امتحان وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کتنا اعتماد عوام میں قائم ہو چکا ہے. گالیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے, الزامات کا پروپیگنڈا چل رہا ہے, لیکن جب کبھی عوام سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتماد ہمارا ہے عوام کے اندر وہ اور کسی کا اس ملک کے اندر نہیں.
جماعت اسلامی نے محض لٹریچر اور افراد کی تیاری پر زور نہیں دیا ہے بلکہ لادینی اور باطل تحریکوں کا میدان میں مقابلہ کیا ہے اور ان محاذوں پر قبضہ کر کے انہیں بے دخل کیا ہے. آئیے آخر میں ہم مولانا محترم سے اس کی تفصیلات سنتے ہیں.
دوسری چیز جو دوسرا بڑا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لادینی تحریکیں, سوشلزم کی حامی تحریکیں, جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں, وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں, وہ تحقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں, وہ طلبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر کھڑا ہو جا سکتا ہے. جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے. کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہے. آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس سے بعد سے آپ اس کو روک سکیں. وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر کے, وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو, ریلوے کو, ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی, وہ طلبہ کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا, وہ استادوں کے ذریعے سے طلبہ کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کی سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے. کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی ہے. جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی ان لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر.
عالم اسلام کی سب سے منظم اور ہماگیر تحریک کے دائی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ تاریخ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے روشن اور تابناک ماضی کا تذکرہ کر رہے تھے. جماعت اسلامی جس کا بیج آج سے تقریباً نصف صدی قبل بویا گیا تھا، اور پھر یہ کمزور و ناتواں پودا اپنی بنیاد میں وسیع لٹریچر کی صورت میں فکری مواد اور مخلص و جانصار کارکنان کی ٹیم کی بدولت ایک ایسے تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا کہ جسے نہ حالات کی آندھیاں گرا سکی نہ حادثات کے تھپیڑے سرنگوں کر سکی، اور آج جس کی چھاؤں میں جوان عزم اور جوان حوصلے والے نوجوانوں سے لے کر جہاں دیدہ نگاہوں والے وسیع تجربے کے حامل بزرگوں تک اسلامی انقلاب کے شہدائیوں کا ایک سیل بے کراں ہے، جو اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حاکمیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے رواندہ ہے. یہ انقلاب قافلہ جان فشانوں اور جان نثاروں کا قافلہ، اللہ کے دین کے متوالوں کا، اسلامی انقلاب کے علم برداروں کا قافلہ، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کے تمنائیوں کا قافلہ، خدا کی رضا کے طلبگاروں کا قافلہ تیز تر گامزن ہے اس منزل کی جانب جو بہت قریب ہے. اسلامی انقلاب کی منزل ظلم و استحصال کے خاتمے اور عدل و انصاف کی بالادستی کی منزل، کہ جب پھر ایک بار نقیب وقت پکار اٹھے گا جال حق و وضا کل پاتل ان نل باطل کا نظہ کا، حق آ گیا اور پاتل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے ہی کے لیے ہے.
وہ شاہ بلوط بھی ٹوٹ گرا، شب تارے جس پر جھومتے تھے امبور پہلی کرنوں کے، دن ٹہنی ٹہنی گھومتے تھے اور تتلیاں بن کر لال گل نازک سی پنگوں کو اس کی بارف تادا سے چومتے تھے.
25 ستمبر 1903 حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد سے طلوع ہونے والا آپ ابھی علم عرفان 22 ستمبر 1979 کو غروب ہو گیا. عالم اسلام کا بدل جلی دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا حماست قائد رخصت ہو گیا. انقلاب آفری تحریروں کا خالق، عصر حاضر کا عظیم انسان، صدی کا رجل عظیم سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر اس شخص کی آنکھ نم تھی جو اپنے پہلو میں دل رکھتا تھا. ان کی رحلت کی خبر دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے نشر کی. اس موقع پر ریڈیو پاکستان نے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جس میں ایک یادگار انٹرویو بھی شامل ہے، آئیے سنتے ہیں.
1926 کا زمانہ ہے، بل عظیم نشونی کی تحریک زور پر ہے. شونی تحریک کا بانی سوامی شردانند قتل ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے دشمن اسلام کے خلاف بے بنیاد الزامات کا ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں. انہی دنوں دہلی کی جامع مسجد میں مولانا محمد علی جوہر جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور رقم گھری آواز میں سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اسلام کے صحیح تصور جہاد پر ایک مدلل کتاب لکھے. اجتماع میں 23 برس کے ایک نوجوان پر اس تقریر کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جہاد کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھے گا. اور پھر ایک سال کے اندر 1927 میں ایک کتاب الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے شائع ہوتی ہے. اس کے مصنف تھے سید ابوالعلا مودودی جو بعد میں اسلام کی ابدی صداقتوں اور وسطوں میں جذب ہو کر رہ گئے. ستمبر 1965 کے دوران پاکستان کو ایک زبردست آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مولانا ابوالعلا مودودی ریڈیو پاکستان سے اسلامی جہاد کی وضاحت کرتے ہیں.
تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے کسی علاقے پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہر مسلمان پر فردن فردن جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہے، بلکہ قرآن مجید تو ایسے موقع پر جہاد ہی کو مسلمان کے ایمان کی صداقت کا معیار قرار دیتا ہے۔ دارالاسلام کو دشمن سے بچانے کا سوال جب پیدا ہو جائے تو قرآن کی روح سے اس وقت مسلمان کی صداقت ایمانی کا فیصلہ ہی اس بات پر ہوگا کہ وہ مدافعت میں اپنی جان اور مال کھپا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں۔ جو شخص اس آڑے وقت میں جہاد سے جی چرائے اور جان و مال کی قربانی سے دریافت کرے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے سب بیکار ہیں، ان نمازوں اور روزوں کے باوجود قرآن اس کو منافق قرار دیتا ہے۔ مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت اور جیت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا اور اسے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور جس کی موت کا وقت خدا کی طرف سے نہ آیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کے معنی مر کر فنا ہو جانے کے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک دوسری اور ابدی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی ہی کامیابی، اگر وہ زندہ رہے تو ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا، جس سے زیادہ عزت کی زندگی اور کوئی نہیں، اور اگر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، جس سے بہتر موت اور کوئی نہیں۔ یہی سمجھ مسلمان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہوتا۔ پھر مسلمان سچائی کے لیے لڑتا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے لڑتا ہے، حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے اپنے برتر حق ہونے کا شعور اسے ان لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے جو باطل کے لیے برتر بیکار ہوتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان کو محض اپنے حق پر ہونے کا شعور یہ حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر صبر بھی ہو، یعنی وہ راہ خدا میں ہر خطرہ انگیز کرنے، ہر تکلیف برداشت کرنے، ہر مصیبت سہ جانے کے لیے تیار ہو، اور دشمنوں کی کوئی بڑی سے بڑی انہار بھی اس کے پائے سباق میں تزلزل پیدا نہ کرنے پائے۔ اب ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان اس ملک کو جو بر عظیم ہند میں اسلام کا قلعہ ہے اور جس کی پوری زمین ہمارے لیے ایک مسجد کا حکم رکھتی ہے، بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ ہو جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
مولانا سید ابو العلا مودودی 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 عیسوی کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید احمد حسن حیدرآباد میں وکالت کرتے تھے۔ وہ سر سید کے عزیز تھے، اس لیے وہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے ابتدائی دور کے طالب علموں میں سے تھے۔ مولانا مودودی کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک نامور بزرگ حضرت اولالا مودودی سکندر لودھی کے زمانے میں ہندوستان آئے، اور شاہ عالم کے زمانے میں یہ خاندان دہلی میں آباد ہوا۔ مولانا مودودی نے ایک پاکیزہ اور مکمل مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ والدین نے بچپن ہی سے ابولالا مودودی کی سیرت سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ جو بچپن ہی سے ذہین تھے، والد ان کو راتوں تاریخ اسلام اور پیغمبروں کے قصے سنا دے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ والد کے امراہ مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے جایا کرتے۔ ایک بار مسجد میں مؤذن نہیں آیا، والد نے ابولالا کو آزان دینے کے لیے کہا۔ یہ چھوٹے سے بچے ابولالا نے اعتماد کے ساتھ بلند آواز میں آزان دی۔ بچپن میں وہ گھر میں رسالے اور اخبار پڑھا کرتے تھے۔ مصدر سے خالی انہوں نے اپنے والد سے سبقت سبقت پڑھی، اور اس طرح کم عمری ہی میں ان کو مسلمانوں کے عروج و زوال کا علم ہوا۔ اورنگ آباد کے مدرسہ فرقانیہ میں ابولالا مودودی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہاں وہ پہلی بار جدید علوم سے آشنا ہوئے۔ وہ بہت پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سید ابولالا مودودی کے حصول علم کے شوق میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے مطالعے کو وسیع کیا، اردو عربی فارسی پر عبور حاصل کرنے کے بعد انگریزی بھی سیکھی، اور اس طرح ان پر جدید علوم و فنون کے دروازے کھل گئے۔ کم عمری ہی میں وہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے اور ان پر خاندان کی کفالت کا بوجھ آ پڑا جس کو انہوں نے خود اعتمادی کے ساتھ برداشت کیا لیکن مطالعے کو برابر جاری رکھا. سب سے پہلے وہ جبل پور کے اخبار تاج کے ایڈیٹر ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اس سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد وہ بھوپال اور پھر دہلی چلے گئے اور انگریزی زبان میں تاریخ, فلسفہ, سیاسیات, معاشیات اور عمرانیات کا مطالعہ کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کے خلاف بے شمار فکری اور تہذیبی حملے شروع ہوئے تھے. خلافت کی تحریک ناکام ہو چکی تھی اور مسلمان بدبینی کا شکار تھے اور عام مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں متزلزل ہونے لگے تھے. اس زمانے میں سید مودودی نے محسوس کیا کہ فکری میدان میں بھرپور کام کیا جائے اور پھر جب کچھ آدمی اس مقصد کے لیے تیار ہو جائیں تو اجتماعی جدوجہد کی جائے. سید مودودی شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال کے افکار سے متاثر تھے. انہی دنوں سید مودودی اخبار الجمعیت سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اس اخبار میں ایک اداریہ لکھا جس کا عنوان مسلمانوں کی راہ عمل تھا, جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو متحدہ قومیت اور آزادی کے نام اپنی انفرادیت اور تشخص کو قربان نہیں کرنا چاہیے. ہم اول مسلمان ہیں اور آخر مسلمان ہیں. 1928 میں وہ الجمعیت سے علیحدہ ہو گئے. شروع میں سید مودودی مولانا شبلی اور مولانا آزاد کی طرز نگارش سے متاثر رہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا الگ اسلوب پیدا کیا. یہ اسلوب ان کی تحریروں اور تقریروں میں نمایاں تھا. مولانا مودودی نے تقریباً 65 کتابیں تصنیف کی. ان میں تقسیم القرآن کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی جو ان کی 30 برس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار مضامین اور رسالے لکھے. ان کی کتابوں کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. مولانا مودودی اس بارے میں کہتے ہیں,
ملک کے باہر اور تمام پر انحصار اس پر تھا کہ میری کتابوں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو, سب سے زیادہ عربی زبان میں میری کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں, اس کے بعد فارسی اور ترکی اور انگریزی, باقی دوسری زبانوں میں ایک ایک دو دو کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. مثلاً فرینچ میں ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے, جرمن میں بھی ایک کا ہوا ہے, ڈینش میں بھی ہوا ہے, اس طرح سے مختلف جاپانی میں ہوا. تو لیکن زیادہ تر جو نئی کتابیں پہنچی ہیں وہ اس طرح کے عربی لٹریچر میں جو ہمارا تھا اس سے پھر لوگوں نے ترکی اور فارسی میں رکھی تھی, اور جو انگریزی لٹریچر تھا ہمارا اس سے پھر دوسری یورپین زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں یا جاپانی میں.
سید مودودی نے تصنیف و تاریخ کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا. وہ دن رات کام کرتے رہے. انہوں نے صحت کی پرواہ نہ کی. وہ رات بھر لکھتے اور پڑھتے رہتے تھے. ہمارے نمائندے کو ایک انٹرویو میں مولانا مودودی نے بتایا,
میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیسے کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آتا کیسے کر گیا. مجھے یہ کام کرنا پڑا, دوسری طرف جماعت کی تنظیم کا کام بھی کرنا پڑا, تیسری طرف اس تحریک کو چلانے کے لیے دورے بھی کرنے پڑے, اس کے علاوہ کارکنوں کی تربیت کا کام بھی مجھے کرنا پڑا. دنیا بھر کے مختلف قسم کے خطوط جو آتے تھے زمانے میں ان کی جواب بھی نہیں دیتا تھا, بلکہ ایک وقت اقتدار جماعت کا ایسا تھا جس میں اس کے حساب کتاب سارے نہیں لیتا. منیاروں کو منیاروں کو یہ سب کام میں کیسے کر سکا نہیں جانتا, لیکن اب جو میری صحت کا حال ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں نے اپنی جسم کے ساتھ بڑا ضرور کیا ہے اور اب میری ایک ایک کھنڈی اور ایک ایک گوٹھی مجھ سے اس کا حساب پوچھ رہی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا سخت کام کیوں لیا. متعدد کتابیں رہتی ہیں جو میں نے اس طرح سے لکھی ہیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا تھا اور صبح کی نماز کے بعد پوری پوری رات کام کرتا. ایک وقت تھا طاقت تھی جس میں کر لے گیا کام, لیکن اب
مولانا کو بھی حساب لگایا آپ نے کتنا لکھا ہے؟
میں لکھتا گیا ہوں اور کبھی حساب نہیں لگایا کہ کتنا لکھا ہے.
اب آپ نے فرمایا تھا کہ صحت آپ کی تمام جدوجہد کے بعد پہنچ گئی, جس کا ایک جو
اپنی جو زندگی کے سال میں آپ گزار رہے ہیں اس میں اور پچھلے میں جو ایک دم سے فرق آیا ہو اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹ کر دیا ہے، یعنی مجھے کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں دی کہ جس میں میں اللہ کا کام نہ کر سکوں. ایسی بیماری ابھی جو مجھے تکلیف دینے والی ہیں مسلمان، یہ کہ میں بیٹھ کر لکھتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کھڑا ہوں چلوں تو قدم قدم پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے لیے دس منٹ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈیڑھ منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں رہتا، لیکن میں گھنٹوں بیٹھ کر لکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور نہ مجھے کوئی تکان لائق ہوتی.
آج کل مانا کیا
آج کے مشیر کے پاس پڑھتا ہوں
یہ
تفہیم و قرآن کی تکمیل کی اور اگر تو مجھے توقع نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کے بعد میں نے باقی آخری حصہ لکھا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں، لیکن خدا نے اتنی طاقت دی کہ اس کو میں نے مکمل کر لیا. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دوسری چیز جو ہے وہ لازم سیرا کے پاس ہے، اس کب سے گہرا تعلق ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ مفید ہوگا.
یہ جب تک آپ
میں مکی طور مکمل کر چکا ہوں اور آج کل مدنی دور کے لیے نواز فراہم کر رہا ہوں.
مولانا مودودی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا جو نئی نسل کو مطمئن کر سکے، اس لیے نوجوان ان کے افکار اور بیان سے بہت متاثر ہوئے. اس بارے میں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو بتایا
کہ چونکہ مسلمان طالب علم اندر سے اسلام اترا ہوا ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ ہی آتا ہے، جب وہ کالجوں میں اسکولوں میں آتا ہے تو اس کے سامنے بالکل ایک دوسری چیز آتی ہے جو اس کو اسلام سے دور ہٹانے والی ہوتی ہے، مگر اس کا اندر کا رنگیر یہ نہیں چاہتا اسلام سے دور جانا. اگر کوئی ایسا اس کو مل جائے جو اسلام کو معقول طریقے سے اسے سمجھا دے تو پھر اسے پورے اطمینان سے اسے پڑتا ہے اور ہر اس چیز کا وہ رد کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اس کو اسلام سے پھیرنے والی. یہ چیز جس میں طلبا میں یہ کانفیڈینس پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ان کا بنیادی طور پر بڑا دل میں مسلمان ہونا اور ان کا یہ خواہش رکھنا کہ ہم مسلمان رہیں، جب وہ ان کو مسلمان رہنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے داخل و دلیل سے اور ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں جو ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اس جدید تعلیم میں لائی جاتی ہے، تو پھر وہ پورے مطمئن ہوتا اور یہ اطمینان ہی ان کو ہمارے کام کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی ایک قابل قدر خدمت انجام دی.
مولانا مودودی نے قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانے کے لیے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا جو تقریباً نصف صدی سے اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے. مولانا مودودی کی تحریروں میں مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل اور اشکبار آنکھیں نظر آتی ہیں. سید ابوالعلا مودودی کی علمی بصیرت اور دینی خدمات کی شہرت تمام عالم اسلام میں ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال مولانا مودودی کو اسلام کی بے لوث خدمات انجام دینے کے سلسلے میں فیصل ایوارڈ دیا گیا. اس ایوارڈ کے ساتھ 6 لاکھ روپے کی رقم پیش کی گئی جو سید مودودی نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کو ادا کی. انہیں دنوں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے بارے میں انٹرویو ریکارڈ کرایا.
بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں. زمین خدا کی ہے، ہوا اور پانی اور روشنی جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے. یہ جسم جو ہمیں حاصل ہے اور اس کی جو طاقتیں ہیں اس کے جو آگاہ ہیں سب کچھ خدا کے بخشے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حق پہنچتے ہیں کہ ہم خود اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو اقتدار اعلیٰ کا مدعی ہو. تو حضور نے اس پہ بھی بات جو انسان کے ذہن نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ یہ تھی کو اللہ تعالیٰ کہا ہے اور حکم کو اللہ تعالیٰ کہا ہے, اور کسی کو انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے. دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخب کے لیے حکمراں نہیں تھے, نہ خود بنے ہوئے حکمراں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں, لوگوں کی تربیت بھی کریں, ان کے ذہن و اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں, اور جو لوگ ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کے اوپر احکام کو نافذ کریں. تیسری اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں صحیح انسان بن سکتا. ان تین چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال مکہ محترمہ میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو مان لیا ان کی آخری جماعت. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکہ کے آخری کی مثال ایسے تھے جن میں مدینہ طیبہ کے باشندوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی اور اس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں. حضرت عائشہ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مدینہ کو قرآن نے فتح کیا, یعنی کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مدینہ کے لوگ تاب فرمان بنے ہوں, بلکہ قرآن مجید جب ان کو پہنچا اور قرآن مجید کی جو مکہ مظلمہ میں صورتیں نازل ہوئی تھی وہ ان کو بتائی گئی, ان کو سنائی گئی, انہوں نے ان کو حس کیا, یاد کیا. اس چیز کی وجہ سے وہ بالکل سچے دل سے نہ صرف یہ کہ ایمان لائے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے دیہات میں حضور کو آنے کی, حضور کے ساتھیوں کو آنے کی دعوت دی, بلکہ یہ دعوت اس بات کی تھی کہ آپ ہی ہمارے حکمراں ہیں, آپ ہی ہمارے سردار ہیں, آپ ہی ہمارے فرمانروا ہیں. یعنی آپ مہاجر کی حیثیت سے اپنا گزی کی حیثیت سے وہاں نہیں جا رہے, بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے فرمانروا کی حیثیت سے اور اپنے آقا و مولا کی حیثیت سے اور اپنے معلم اور اپنے مربی کی حیثیت سے دعوت کی تھی کہ آپ آئیے اور ہمیں تیار کیجیے اس دین کے پر کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے پیش کیا اور جس پر ہم ایمان لائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو پہلے دن سے آپ وہاں کے حکمراں تھے اور ان تمام اہل ایمان کے حکمراں تھے جو ہجرت کر کے مکے سے گئے تھے اور جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا تھا. مدینہ کی آبادی میں اس وقت مشرکین بھی موجود تھے اور اس وقت یہودی بھی موجود تھے, اور ان کی مجموعی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی, لیکن چونکہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے فرما روا کی حیثیت تسلیم کیا تھا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا یقین اور عہد کیا تھا, اس وجہ سے جس روز آپ مدینہ طیبہ پہنچے اسی روز حکومت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی. اس حکومت اسلامی میں جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کا علم پھیلایا گیا,
جو کہ اسلام جہالت کا نام نہیں ہے، اسلام علم کا نام ہے. تو آپ نے اپنی پوری قوت صرف کی اس بات پر کہ لوگ دین کو سمجھیں اور سمجھ کر ایمان لائیں. جس جس طرح سے لوگوں تک یہ چیز پہنچی اور لوگوں نے اس کو مانا، اسی طرح رفتہ 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 اسلام کی طاقت بندی ہو. دوسرا عظیم کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کیے جائیں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جائے جس کی ہر چیز اخلاق صالحہ پر مبنی ہو. کوئی نظام حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بھی قائم کر دیجیے، اگر عام لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہیں جو اس نظام حکومت کی پشتمائی کریں تو کوئی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے دوسرا اہم ترین کام جو کیا وہ یہ کہ لوگوں کے اخلاق بنا. ایک نظام حکومت میں اگر لوگوں کے اخلاق ٹھیک اس نظام کے مزاج کے مطابق ہوں تو وہ قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہاں لوگوں کو دبانے کی حکومت ضرورت نہیں پیش آتی، وہاں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد لوگ فوراً خود بخود تعمیر کرتے. تعمیر کرانے کی پولیس کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں. اگر کبھی کسی مجرم کو قید کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کسی مکان میں بند کر دیا جاتا، جیل ویل کوئی چیز نہیں. بس یہ بات کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کے لیے کافی تھا کہ لوگوں کی شراب کی مثال موجود ہے. حضور نے یہ اعتراف دی لوگوں کو کہ شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور اسی وقت مکے میں تمام مکے طور پر شراب باہر دی گئی مکے اور مدینے میں، اور مدینے کی گلیوں میں بیٹھی رہی، اور جس کا ہاتھ جس جگہ تھا وہیں شراب پینے والے. اس طرح کی پابندی قانون کی مثال پوری انسانی تاریخ میں.
مولانا سید ابو العلا مودودی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ اپنے افکار کی روشنی میں، اپنی تحریروں کے پردے میں، اپنی تقریروں کے آئینے میں زندہ رہیں گے. انسان کا جذب خاکی ہاتھ میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے عظیم کارنامے زندہ رہتے ہیں.